الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. هم الذين كفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. وصدوکم عن المسجد الحرام، اور تمہیں روکا مسجد حرام سے. والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور روکا ہدی کو اس کی جگہ پہنچنے سے، اس حال میں کہ وہ محبوس تھی. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، اور اگر مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں نہ ہوتی، لم تعلموهم، جن کی تمہیں خبر نہیں، ان تطؤوهم کہ تم انہیں رون ڈالو گے، فتصیبکم منہم معرتم بغیر علم، پھر تمہیں ان کی وجہ سے خرابی پہنچے گی بغیر علم کے، تو ہم تمہیں ان پر مسلط کر دیتے. لیکن ہم نے تمہیں ان پر مسلط نہیں کیا، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالی اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کریں. لو تزیلو، اگر وہ الگ ہو گئے ہوتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ہم کافروں کو دردناک سزا دیتے. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت، جبکہ منکرین نے اپنے دلوں میں حمیت رکھ دی. حمیت الجاہلیت، جاہلیت کی حمیت. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالی شانہ نے اپنی سکینہ نازل کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مؤمنین پر. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ان کو جمع دیا کلمہ تقوی پر. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْدَهَا، اور وہ کلمہ تقوی کے سب سے زیادہ حقدار تھے اور اس کے اہل تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. وهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، اس آیت سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، کہ اگر تمہاری اور کفار کی جنگ ہو جاتی آپس میں اور صلح نہ ہوتی تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، اور پھر نہ وہ کوئی مددگار پاتے نہ وہ کارساز. تو اگر تمہاری اور ان کی جنگ ہوتی تو جیت تمہاری تھی، فتح تمہاری تھی. تو کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ صلح اس لیے کرائی گئی کہ ابھی مسلمان کمزور تھے، اور اس وقت اگر جنگ کی شکل پیدا ہو جاتی تو مسلمان نیست و نابود ہو جاتے، ایسا نہیں تھا. بلکہ دوسری حکمتیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے یہ جنگ ہونے نہیں دی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی تمام تر چاہتوں کے باوجود اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح اور پیس ٹریٹی کا حکم فرمایا. لیکن اگر جنگ ہو جاتی تو فتح یاب مومن ہی ہوتے، تمام ساز و سامان کے باوجود، اپنے گھر میں ہونے کے باوجود، بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود، ہتھیاروں سے لیس ہونے کے باوجود ہار انہی کی ہوتی. لیکن اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے بعض مصالح اور بعض حکمتوں کی وجہ سے اس جنگ کو روک دیا، اس لیے کہ مقصود صرف فتح نہیں ہے، مقصود تو دین کا پھیلنا ہے، مقصود تو لوگوں کی زندگیوں میں ایمان کا آنا ہے، دین کا آنا ہے، تاکہ لوگ آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں. اس لیے جنگ نہیں ہونے دی. حالانکہ حالات کا تقاضا یہ تھا کہ جنگ ہونی چاہیے تھی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اور اتنا ہی نہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے ساتھ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیا، اور جب عمرے کی غرض سے آئے تو انہوں نے اپنے سالہ سال کے اصول اور پروٹوکول کو توڑ دیا. ان کا اصول یہ تھا، ان کا پروٹوکول یہ تھا سالوں سے کہ دشمن بھی اگر عمرے یا حج کی غرض سے آئے تو اسے روکا نہیں جائے گا. لیکن حمیت نے انہیں مجبور کیا کہ پہلی مرتبہ اس پروٹوکول کو توڑ کر، اس دستور کو توڑ کر عمرے کے لیے آنے والوں کو روکا. انہیں کوئی خوف نہیں تھا اس بات کا کہ مسلمان مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر مکہ مکرمہ پہ قابض ہو جائیں گے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے پر یقین رکھتے تھے. لیکن سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ہماری ناک نیچی ہو جائے گی، یہ حمیت کہ ناک اونچی رہے، حمیت غیرت. اور یہ حمیت اور غیرت جو ہے کہ نہ یہ تو میں ہونے ہی نہیں دوں گا، کچھ بھی ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. یہ انا میں، یہ جو حمیت اور غیرت اندر سے بھڑکتی ہے غلط جگہوں پر، ایک تو وہ حمیت ہے، وہ غیرت ہے جو صحیح جگہ پہ بھڑکتی ہے، اور ایک وہ حمیت اور غیرت ہے جو غلط جگہ بھی بھڑکتی ہے، قومیت کی بنیاد پہ بھڑکتی ہے کہ ہم فنا قوم کے، یہ فنا قوم کے، نہ ان کی نہیں چلنے دیں گے ہم، حالانکہ دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ یہ حق بات کہہ رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو ہمارے ساتھی ہیں، ہماری قوم کے فرد ہیں، وہ غلطی پر ہیں، لیکن نہ یہ حمیت. تو یہ حمیت جو ہے، یہ حمیت اور یہ غیرت جو غلط جگہ پر ہوتی ہے، یہ ضد کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور یہ حمیت اور غیرت جو غلط جگہ پر ہوتی ہے، اس کا منشا کبر ہے، تکبر ہے، اس کے پیچھے جو اصل جڑ ہے وہ کبر ہے. اور کبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الکبر بطر الحق، حق بات سے اعراض کرنا یہی کبر ہے، حق بات کو قبول کرنے سے انکار کرنا. وغمت الناس، اور خود کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ علامتیں ہیں دو. تو ایک شخص جو ہے وہ ڈٹ جاتا ہے کہ نہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، تو مجھے، آپ کو، آپ کو، سب کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ غلطی پر تو ہے، لیکن بیچارے ہو سکتا ہے کہ خود اس کو صحیح سمجھ رہے ہوں. لیکن جو غلط کو صحیح سمجھنے والا ہے وہ 99% یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو یہ دو علامتیں بتلا دی کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ میں کبر ہے یا نہیں، تو ایک علامت یہ ہے کہ حق بات سے اعراض کرنے والا، حق بات کو قبول کرنے سے انکار کرنے والا. اگر کوئی شخص حق بات کے سامنے جھکتا نہیں، حق بات کو قبول نہیں کرتا. مفتی صاحب کے ساتھ میری بحث ہو رہی ہے اور 10 طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں. نہیں نہیں مفتی صاحب، یہ ناجائز ہے. کہ نہیں جائز ہے، میں دلیل پیش کروں وہ دلیل پیش کرے، میں دلیل پیش کروں وہ دلیل پیش کرے، آدھ پون گھنٹے تک طلبہ کے سامنے بحث و مباحثہ ہوتا رہے اور اندر سے میرا دل قبول کر لے کہ مفتی صاحب صحیح ہے. اگر اندر کبر نہیں ہوگا تو سب کے سامنے وہ کہہ سکے گا کہ مفتی صاحب جزاکم اللہ، اب میرے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہے، آپ صحیح ہیں، یہ جائز ہے. لیکن اندر کبر ہوگا تو قبول نہیں کر سکے گا. لیکن چونکہ دینی مسئلہ ہے اور خود عالم بھی ہے، تو اب کیا سوچنے لگے گا کہ اس کو قبول تو کرنا ہے, یو ٹرن تو کرنا ہے, مگر اس طرح یو ٹرن کرے کہ ناک نیچی نہ ہو. الکبر و بطر الحق, کبر کی منشا ہی ہے کہ حق سے اعراض کرنا, لیکن یہ جو ہے تھوڑا مشکل ہے, اس لیے کہ کبھی کبھی اس میں حقیقت میں آدمی ایسا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں. اس نے دوسری علامت بھی بتلا دی کہ آدمی یہ دیکھے روز مرہ کے معاملات میں کہ کیا ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے کو بڑا اور ان کو چھوٹا سمجھ رہا ہوں, میں اپنے کو اچھا اور ان کو برا سمجھ رہا ہوں, میں خود کو زیادہ علم والا اور ان کو کم علم والا سمجھ رہا ہوں, میں حقارت سے دیکھ رہا ہوں. یہ دو علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. تو یہ حمیت, یہ غیرت جو غلط جگہ پر ہوتی ہے, اس کا منشا کبر ہوتا ہے. اور حمیت اور غیرت صحیح جگہ پر ہوتی ہے, اس کا منشا محبت الہی اور عشق نبوی ہوتا ہے. صحیح جگہ پر حمیت, صحیح جگہ پہ غیرت. کوئی قرآن کے بارے میں غلط بات کہہ دے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات کہہ دے, دین اسلام کے بارے میں غلط بات کہہ دے, نماز کی کوئی مذاق اڑائے, داڑھی کی کوئی مذاق اڑائے, اور اندر جو غیرت اور حمیت جوش مارتی ہے, اس کا منشا محبت الہیہ ہے, اس کا منشا عشق نبوی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور غیرت ہے جو ایمان کی علامت ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی اپنی کسی محترم چیز سے, کوئی ہماری کسی محترم چیز سے چھیڑ خانی کرے, ہماری بیٹی سے چھیڑ خانی کرے, ہماری بیوی کو چھیڑ چھاڑ کرے, اس پر جو غیرت آ جاتی ہے, ہمارے باپ کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دے, یہ بھی ایمان کی علامت ہے, اگر قومیت کی بنیاد پر نہ ہو. اس لیے کہ شریعت ہمیں بیٹی کی حفاظت سکھاتی ہے, بیوی کی حفاظت سکھاتی ہے, ماں باپ کی حفاظت سکھاتی ہے. تو ان لوگوں کو جو غیرت تھی اور حمیت تھی اندر سے, وہ جاہلیت والی حمیت تھی, یعنی کفر والی حمیت تھی, یہ اچھی والی حمیت نہیں تھی. تو ہم الذین کفروا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا, وصدوکم عن المسجد الحرام, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں, یہ مسلمانوں, مسجد حرام سے روکا, جو کہ بالکل ان کے اصول کے خلاف, ان کے دستور کے خلاف, ان کے پروٹوکول کے خلاف. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کفار نے کفر کی حالت میں بھی کسی دشمن کو عمرہ حج سے روکا ہو, لیکن یہ روکا کس وجہ سے, حمیت الجاہلیہ کی وجہ سے, کہ عرب بات کریں گے, لوگ بات کریں گے. اور والہدیہ, قربانی کے جانور, یہ قربانی کے جانور بھی ان کے نزدیک بہت محترم تھے اور محترم چیز ہیں. ایک تو قربانی کے وہ جانور ہیں جنہیں پوری دنیا میں مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر ذبح کرتے ہیں, یہ بھی قربانی کے جانور ہیں. ان کو ہدی نہیں کہا جاتا, لیکن یہ بھی قربانی کے جانور ہیں. دوسرے قربانی کے جانور وہ ہیں جنہیں حج کرنے والے ذبح کرتے ہیں, اگر حج تمتو کیا تو اسے ذبح کرنا واجب ہے, حج قران کیا تو ذبح کرنا واجب ہے, اور حج افراد کیا تو ذبح کرنا واجب نہیں مگر ذبح کرنا مستحب. یہ بھی قربانی کے جانور ہیں جو ہر سال مسلمان دسویں ذوالحجہ, گیارہویں ذوالحجہ, بارہویں ذوالحجہ کو قربانیاں کرتے ہیں پوری دنیا میں, یہ بھی قربانی کے جانور ہیں, خالص اللہ کے لیے ہیں, اسی لیے اس پر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے, اور اسی لیے مسلمان اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. قربانی کے جانوروں کو, قربانی کے جانوروں کے گوشت کو. اور اس کے علاوہ حج کے موقع پر, حج کرنے کے بعد حاجی بطور شکر کے, حج تمتع کرنے والا واجب کے طور پر حج قران کرنے والا واجب کے طور پر اور حج افراد کرنے والا مستحب کے طور پر ذبح کا، یہ بھی اللہ کے لیے، یہ بھی بہت محترم ہے. اور قربانی کے جانور کی تیسری قسم ان کی ہے کہ نہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، نہ حج کے بعد، بلکہ ان کے علاوہ کوئی عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو یا تو اپنے ساتھ جانور کو لے جاتا ہے یا وہیں پر خریدتا ہے، وہیں حرم کے احاطے میں، اور خرید کر کے ذبح کرتا ہے اللہ کے لیے، تقرباً الی اللہ، اللہ کے قرب کو پانے کے لیے کہ میں حرم کے احاطے میں جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں. اور یہ جو جانور ہے جو نہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہے نہ حج کے بعد، یہ بھی بہت محترم، اس لیے کہ خاص اللہ کی خاطر ذبح کیا جا رہا ہے اور حرم کے احاطے میں. تو یہ خود بھی وہاں جا کر کے کر سکتا ہے یا کسی کے ساتھ بھیج بھی سکتا ہے، کوئی جا رہا ہو عمرے کے لیے، کوئی جا رہا ہو حج کے لیے، اور اسے کہا جائے کہ بھئی حرم کے احاطے میں ہماری طرف سے ایک بکری ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کر دینا. یہ جو حجی کے جانور ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ساتھ لے کر کے گئے تھے، یہ تیسری قسم کے جانور ہیں. قربانی کا ایام تو تھے نہیں، اور یہ لوگ حج بھی کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ اس عبادت سے فیضیاب ہونے کے لیے اپنے ساتھ حجی کے جانوروں کو لے کر گئے تھے. ان کو حجی کہا جاتا ہے، حجی کے جانور، کہ ان کو اس لیے لے گئے تھے کہ عمرے کے بعد تو قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس لیے لے گئے تھے کہ حرم کے احاطے میں ہم ان اونٹوں کو ذبح کریں گے. اور یہ جو حجی کے جانور ہوتے ہیں، یہ جو عید الاضحیٰ والی قربانی ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی ذبح کیے جا سکتے ہیں، وہ جانور اللہ اجر دیتے ہیں. حج کے بعد جو ذبح کیے جاتے ہیں ان کو کسی بھی جگہ ذبح نہیں کر سکتے آپ، وہ حرم کے احاطے میں آپ کو کرنا پڑتا ہے، حرم کی باؤنڈری میں. اور حرم سے مراد حرم شریف نہیں، مسجد تنعیم ایک باؤنڈری ہے، جیرانہ ایک باؤنڈری ہے، عرفہ اور مزدلفہ کے بیچ میں ایک باؤنڈری ہے، چاروں طرف ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے، اس کو حرم کا احاطہ کہتے ہیں، اس کو اس میں ذبح کیا جاتا ہے. اب یہ حدیبیہ جو ہے اس کا بعض حصہ حرم میں ہے، بعض حصہ حرم سے باہر ہے، بعض حصہ حرم میں، بعض حصہ باہر. اور جب کوئی شخص روک دیا جاتا ہے عمرہ کرنے سے، یا تو دشمن کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو اسے بھی احرام سے نکلنے کے لیے جانور بھیجنا پڑتا ہے، یہ بھی حدی ہے، اور اسے بھی کہاں ذبح کرنا پڑتا ہے، اسے بھی حرم میں. تو حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم میں ہے، کچھ حصہ حرم کے باہر. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب احرام سے نکلے، تو چونکہ عمرہ کیے بغیر احرام کو توڑنا پڑا، اس لیے اس کے لیے شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ ہر شخص کو احرام سے نکلنے کے لیے جانور ذبح کرنا پڑے گا. تو حدیبیہ کا وہ حصہ جو حرم کا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جانوروں کو ذبح کیا. لیکن شروع میں جب جا رہے تھے، اس وقت یہ ذہن میں خیال نہیں تھا کہ ہمیں روکا جائے گا، اس لیے ہم ساتھ میں جانور لے لیتے ہیں تاکہ ان کو ذبح کریں، یہ خیال نہیں تھا. اس وقت وہ تیسری قسم کے جانور لے کر نکلے تھے کہ ہم عمرہ بھی کریں گے اور یہ عبادت بھی کریں گے کہ حرم کے احاطے میں ہم اونٹ کو ذبح کریں گے. اور اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے حرم کے احاطے میں، اور حرم کے احاطے میں بھی مینا اور مکہ، یہ دو سب سے افضل جگہ ہے حرم کے احاطے میں ایسے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے. مینا اور مکہ یہ سب سے افضل جگہ ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ جل جلالہ عام منوالہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو حدی کے جانور تھے وہ حرم تک تو پہنچے تھے، اس لیے کہ حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم میں ہے، تو حرم تک تو پہنچے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان کو حرم میں ذبح کیا تھا، مگر حرم کی جو خاص جگہ ہے وہاں پہنچنے سے انہوں نے روکا. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو دوسری صف میں بھی نماز ہو جاتی ہے، تیسری میں بھی ہو جاتی ہے، آٹھویں سے بھی ہو جاتی ہے، دسویں سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن صف اول میں زیادہ افضل ہے. تو مکہ مکرمہ میں ذبح کرنا، مینا میں ذبح کرنا، یہ زیادہ افضل ہے. وہاں نہیں جانے دیا، اس کا ذکر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور روکا تمہیں مسجد حرام سے. تو مسجد حرام کا مطلب یہ ہو گیا کہ تمہیں مسجد حرام میں جانے سے روکا، طواف کرنے سے روکا، صفا مروہ پر جا کر صحیح کرنے سے روکا، ان سارے کاموں سے تم کو روکا، اور روکا ہدی کو کہ وہ اس کی جگہ پہنچے، یعنی اس کی افضل جگہ پر پہنچے، اس سے روکا. اور وہ ہدی، اور حال یہ تھا کہ وہ ہدی محبوس تھی، بس وہ رکی ہوئی تھی ان کی وجہ سے، آگے نہیں لے جا سکے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین. تو اللہ جل جلالہ وامن والو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی یہ خصلتیں ہوں کہ کفر کریں، کفر کرنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پہ مجبور کریں، صحابہ کو بھی مکہ چھوڑنے پہ مجبور کریں، جائے ہجرت میں بھی سکون سے نہ رہنے دیں، پیچھا کریں وہاں تک، اور خالص ایک عمرہ کرنے کے لیے آئے تو دستور کے خلاف ان کو روکیں، اور ان کو روکیں ان کی ہدی کو اس کی اصل جگہ پر نہ جانے دیں. یہ تو بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تقاضا یہ تھا کہ ان سے لڑائی ہوتی، لیکن اللہ جل جلالہ وامن والہ نے بہت ساری مصلحتوں کی وجہ سے لڑائی نہیں ہونے دی. ان میں سے ایک جو سب سے اہم مصلحت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر محبوس تھے، اگر جنگ کی شکل ہو جاتی تو سب سے پہلے ان کی جانیں خطرے میں پڑ جاتی، اور کئی مسلمان مکہ مکرمہ میں ایسے تھے جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار مسلمانوں کے سامنے کیا نہیں تھا. تو اگر جنگ ہوتی وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے، مسلمان ان کا پیچھا کرتے، تو پتہ نہ چلتا کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے. تو وہ مسلمان جو مکہ مکرمہ میں اپنے اسلام کو چھپائے بیٹھے تھے وہ مسلمانوں کی تلواروں کی زد میں آ جاتے، وہ گھل مل کر رہتے تھے، اور ان کی مجبوری تھی، وہ مستضعف تھے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، شرعی اعتبار سے وہ معذور تھے ہجرت کرنے سے. ان لوگوں کو اللہ جل جلالہ وامن والہ کی طرف سے رخصت تھی کہ وہ ہجرت نہ کریں، وہ خود سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس عذر ہے، شرعی عذر، ویلڈ ایکسکیوز، شرعی ریزن، مگر مسلمانوں کو پتا نہیں تھا کہ کون کون مسلمان ہو چکا ہے، کون مسلمان نہیں ہوا ہے. تو اگر جنگ کی شکل پیدا ہو جاتی تو غیر مسلم ان سے بھی کہتے کہ ہتھیار اٹھاؤ، اب وہ تو ظاہر سے غیر مسلم بن کر کے وہاں رہ رہے تھے، تو کہ ہتھیار اٹھاؤ، اگر وہ ہتھیار اٹھا لیتے تو مسلمانوں کی زد میں آتے، اور اگر وہ ہتھیار نہ اٹھاتے، انکار کرتے، تو ان کا اسلام ظاہر ہو جاتا، تو وہ کفار کی زد میں آ جاتے. تو یہ ایک بہت بڑی مصلحت تھی جنگ کو روکنے کی. اللہ جل جلالہ وامن والہ اسی کا آگے تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایسی بہت وجوہات تھی کہ جنگ ہونی چاہیے تھی، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالی شانہ جو علیم ہے، جو خبیر ہے، انہوں نے جنگ کو روک دیا. اور جنگ کو اس لیے روک دیا کہ اگر جنگ ہوتی، جنگ کے نتیجے میں مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جاتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی اگر مارے جاتے تو یہ خرابی ہوتی، مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جاتے وہ خرابی ہوتی. اگر وہ اپنے اسلام کو کھول کر بیان کر دے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ کافروں کے ہاتھوں مارے جاتے تو خرابی ہوتی. مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جاتے تو کفار بات کرتے کہ دیکھو پہلے تو غیروں کو مارتے تھے، اب اپنوں کو بھی مارنا شروع کر دیا. یہ خرابی ان کو پہنچتی، یہ خرابی پیش آتی، اور اس خرابی کے نتیجے میں مسلمان معیوب ہو جاتے. پورا پکچر تو لوگوں کے سامنے نہ ہوتا، صرف اتنا آتا کہ یہ تو اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، مکہ مکرمہ میں جتنے مسلمان تھے سب کو انہوں نے قتل کر دیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین پر عیب آتا ہے, عیب خرابی سے مراد یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, ایک ایک دھبا لگتا ان پر. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سید المرسلین کے صحابہ پر انجانے میں کی ہوئی غلطی کے سلسلے میں بھی کوئی انگلی اٹھائے, اللہ یہ نہیں چاہتے تھے. تو انجانے میں کی ہوئی غلطی کے نتیجے میں انگلی نہ اٹھے, اس کا اللہ نے جب اہتمام کیا تو جان بوجھ کر کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو اور اس پر انگلی اٹھے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی تو اس قدر حفاظت ہے. یہ متفق علی مسئلہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر سمجھتے ہوئے قتل کر دے کہ یہ کافر ہے تو کوئی گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے. مکروہ تحریمی ہے؟ نہیں ہے. مکروہ تنزیہ ہے؟ نہیں, پتہ ہی نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے ان کو بچایا, اس لیے کہ قیامت تک جو مسلمان دنیا میں رہنے والے ہیں, جنگیں ہوئی جنگیں ہوں گی تو ایسے حالات پیش آئیں گے کہ ایک جگہ پر دشمن ہے اور دشمنوں کے اندر مسلمان بھی ہے, دشمن ہے دشمنوں میں مسلمان بھی ہے, تو ایسے موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو مستقل فقہاء نے اس پر بحث کی ہے, دشمن مسلمانوں نے بحث کی ہے اس میں کہ یہ دیکھا جائے گا, مثلا یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو کیا ایسا موقع پھر ان کو مغلوب کرنے کا ہمیں ملے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ موقع ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا اور یہ لوگ پھر ہم پر غالب آ کر کے اس وقت 10 مسلمان خطرے میں ہیں, ہزاروں مسلمانوں کو خطرے میں ڈالیں گے. تو اگر ایسی شکلیں ہیں تو مسلمانوں کو اجازت ہے کہ حملہ کریں, اور حملہ کر کے اگر مسلمان بھی ان کی زد میں آ جائے, یعنی جانتے ہیں کہ مسلمان وہاں ہے, اس کے باوجود یہ لوگ معذور ہیں اور وہ لوگ ماجور ہیں, یہ معذور ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوگا اور ان کو اجر و ثواب ملے گا, شہادت ملے گی. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین پر یہ دھبا آئے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو قتل کیا, یہ اللہ نے گوارا نہیں کیا, اس لیے ان کو لڑنے سے اجازت روک دیا. تو اللہ تعالیٰ شانو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی بہت وجوہات ہیں جن کا تقاضا یہ تھا کہ ان سے لڑا جاتا, لیکن کیوں نہیں لڑنے دیا؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم, اگر مؤمن مرد نہ ہوتے اور ایسے مومن مرد نہ ہوتے اور ایسی مومن عورتیں نہ ہوتی مکہ مکرمہ میں جن کی تم کو خبر نہیں ہے, جن کا تمہیں علم نہیں ہے کہ ان کو تم روند ڈالو گے, پھر تمہیں ان کی وجہ سے بغیر علم کے خرابی پہنچے گی, اور خرابی سے مراد یہ آر پہنچے گی, لوگ انگلی اٹھائیں گے کہ یہ اپنے لوگوں کو قتل کرنے والے لوگ ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو لسلتکم علیہم, اللہ تعالی شانو تمہیں ان پر مسلط کر دیتا. ولیکن اللہ لم یسلطکم علیہم, لیکن اللہ نے تمہیں ان پر مسلط اس لیے نہیں کیا کہ ایک تو یہ وجہ تھی, اور دوسری وجہ یہ تھی کہ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء, ایک وجہ یہ تھی, ایک حکمت کہ اپنے نہ مارے جاتے, اور دوسرا یہ کہ مسلمان بھی بچ جائیں اور یہ جو غیر مسلم ہیں ان کو 2 سال کی اور مہلت ملے فتح مکہ تک, تاکہ اللہ تعالی شانہ ان میں سے بھی جس کے دل میں ہدایت داخل ہو سکتی ہے داخل ہونے دیں اور اپنی رحمت میں ان کو بھی لپیٹ لیں. تو اس وقت جنگ نہ ہوئی تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہ سارے مسلمان بچ گئے, اور 8 ہجری تک میں اکثر وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ, اور شروع میں الگ تھلگ رہے تو اللہ نے ان کو بچا لیا, حضرت عثمان کو بچا لیا رضی اللہ عنہ. اور یہ 2 سال کی مدت میں کفار مکہ میں سے بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا, کیونکہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے تمہیں ان پر مسلط نہیں کیا. ایک اور وجہ یہ تھی کہ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء, تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کر دے. جو جن کے دلوں میں ایمان کی طلب پیدا ہوگی اور صحیح طلب کے ساتھ ڈھونڈیں گے ان کو رائے راست کی رہنمائی ملے گی اور وہ ایمان قبول کر لیں گے. لو تزیلو, اگر یہ الگ تھلگ ہوتے, یعنی پتا چلتا کہ جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ سب اس علاقے میں رہتے ہیں, یعنی کہ پتا چل جاتا, لسٹ ہوتی ہمارے پاس کہ فلاں 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 مسلمان ہیں, تو لڑتے وقت ہمیں پتا چل جاتا کہ یہ مسلمان ہے, اس پر تلوار نہیں اٹھانی چاہیے. اگر الگ تھلگ ہوتے لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما, تو تمہارے ذریعے ہم مکہ مکرمہ میں رہنے والے کافروں پر دردناک عذاب بھیجتے, ہم کہہ دیتے کہ لڑو ان سے اور اسی وقت خاتمہ ہو جائے اس کا. لیکن نہیں, کچھ مصالح تھی, یہ مصالح بھی اور اس کے علاوہ اور مصالح بھی. اب اللہ جل جلالہ عام منوالو فرماتے ہیں کہ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ, کہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تو تھی لڑنے کی, لیکن اوپر والی مصلحت کی وجہ سے لڑنے نہیں دیا, کہ جبکہ کافروں نے اپنے دلوں میں رکھ دی حمیت, حمیت غیرت. اور کون سی حمیت اور غیرت؟ وہ محمود حمیت اور غیرت نہیں, مذموم حمیت اور غیرت, بری حمیت اور غیرت, حمیت الجاہلیت, وہ کافرانہ حمیت کہ ہماری ناک نیچے نہیں ہونی چاہیے. اسی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا کہ ناک نیچے ہو جائے گی. نمبر دو, جب مصالحت پر بیٹھے اور مصالحت پر بیٹھے اور جب دستور کو لکھنے کا وقت آیا تو لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو منع کر دیا کہ نا, یہ الرحمن کو ہم نہیں جانتے, الرحیم کو ہم نہیں جانتے. زمانے جاہلیت میں جیسے ہم لکھا کرتے تھے بسمک اللہم, اے اللہ تیرے نام سے ہم شروع کرتے ہیں, بس وہ لکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسمک اللہم لکھو. ھذا ما قاضا علیہ محمد رسول اللہ, یہ وہ دستاویز ہے جس پر فیصلہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل ابن عمر نے. تو کہا کہ نا, محمد ابن عبداللہ لکھو, اس لیے کہ اگر ہم تمہیں رسول اللہ مانتے تو یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا. نہیں لکھنے دیا رسول اللہ, ضد. پھر ایک شک یہ آئی کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی یہاں مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچ جائے تو آپ کو لوٹا دینا پڑے گا, اور وہاں سے مدینہ منورہ سے کوئی کافر بن کر مکہ مکرمہ آ جائے تو ہم نہیں لوٹائیں گے. بہت سمجھایا, بہت سمجھایا کہ بھائی نہیں مانے. پھر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے, ابھی معاہدہ ہوا نہیں تھا, کہا کہ ابھی تو ہمارا اگریمنٹ نہیں ہوا ہے, ان کو تو چھوڑ دیجئے. کہا کہ نہ, کہتے کہ یہ جو ضد تھی, یہ جو حمیت, یہ جو غلط حمیت اور غلط غیرت تھی, تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ان سے لڑا جاتا. لیکن اوپر والی مصلحتوں کی وجہ سے اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے جنگ کو روکا. اذ جعل الذین کفروا, جبکہ کافروں نے رکھ دی اپنے دلوں میں حمیت, جاہلیت کی حمیت. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اب یہاں پر میں پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے ہمیں, اس پورے قصے سے معلوم یہ ہوا, ہمیں جو سبق ملا وہ یہ کہ جب بھی کوئی قدم اٹھانے کا وقت آئے تو انسان کو ایموشنل ہو کر, سینٹیمنٹل ہو کر, جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے, بلکہ فیصلہ انٹلیکچوئل ہونا چاہیے, ایموشنل نہیں. اور غور و فکر کرنا چاہیے, بگر پکچر کو دیکھنا چاہیے, تمام حالات کو دیکھنا چاہیے کہ اس قدم کو اٹھانے سے کیا پائیں گے, کیا کھوئیں گے, اور اگر اس قدم کو نہ اٹھایا تو کیا پائیں گے, کیا کھوئیں گے. اور سب کے سامنے ہماری ناک نیچی ہو جائے اس کی فکر نہ کریں, بلکہ دینی مفاد اور فائدے کو پیش نظر رکھ کر کے فیصلہ کریں. اسی طرح ہماری دنیاوی عمر میں بھی نکاح طلاق کے موقع پر لوگ جذبات سے مغلوب ہو کر کے فیصلے کر لیتے ہیں طلاق کے. سوچیں, ٹھنڈے دل سے سوچیں, غصے کو ایک طرف رکھیں, حمیت کو ایک طرف رکھیں, غیرت کو ایک طرف رکھیں, ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے. اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو جاتے ہیں, اللہ جل جلالہ وعمن والہ ان کے حق میں وہ فیصلہ کرتے ہیں جو سب سے بہتر ہوتا ہے. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونے کے لیے بنیادی چیز ہے توحید, اور توحید کے بعد رسالت. تو سب سے پہلے بندہ اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے, اور یہ ایمان جب راسخ اور مضبوط ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی بات اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرتا چلا جاتا ہے, اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اس لیے تقویٰ جو ہے ایک شخص کی زندگی میں تب آئے گا جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے دل میں مضبوط ہوگا, اللہ کی وحدانیت پر, اللہ کی قدرت پر, اللہ کی طاقت پر, اللہ کے نفع اور نقصان کے مالک ہونے پر جتنا زیادہ یقین ہوگا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پر جتنا زیادہ یقین ہوگا کہ یہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے رسول تھے اس کا مطلب ہے کہ جو بولتے تھے وہ بھی اللہ کی بات, جو کرتے تھے وہ بھی اللہ کی بات, لہذا وہ جو کہتے ہیں وہ جو کرتے ہیں ایسا کہنے اور ایسا کرنے ہی میں ہمارا فائدہ ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. یہ ایمان اور رسالت پر ایمان جتنا بڑھتا چلا جائے گا زندگی میں اتنا ہی زیادہ تقویٰ آتا چلا جائے گا, اس لیے کہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تو ایمان اور رسالت کی برکت سے تقویٰ آتا ہے زندگی میں, اوبیڈینس آتا ہے, پورے دین پر چلنے کی صلاحیت آتی ہے, اس لیے اس کو کلمۃ التقویٰ کہا جاتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو. اور جس کی زندگی میں کلمۃ التقویٰ اعلیٰ درجے میں ہو, توحید اور رسالت, اس کی زندگی میں اطاعت اعلیٰ درجے کی ہوگی, تو اس کو جب کہا جائے گا کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو جائے گا, اس کو جب لڑنے کے لیے کہا جائے گا تو بے سرو سامانی کے عالم میں بھی کھڑا ہو جائے گا. ایک طرف 313, دوسری طرف 1000, ایک طرف بے سر و سامان, ایک طرف ساز و سامان, کھڑا ہو جائے گا. کفار مکہ, مشرکین مکہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی تعداد ہے, اطراف میں بھی کفار ہیں, ان کی طرف سے مدد بھی مل سکتی ہے, ان کے پاس ساز و سامان, کھانے پینے کے تمام اسباب, اور یہ مسافر ہیں, عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, دو ہفتے کی تیاری کر کے آئے ہوں گے, سامان ہتھیار کچھ نہیں, ڈھالے نہیں, زرہے نہیں, لیکن ان کو کہا کہ قتال اور جہاد پر بیعت کرو تو کھڑے ہو گئے. اس لیے کہ اعلیٰ درجے کی توحید اور اعلیٰ درجے کی رسالت, یہ کلمۃ التقویٰ اعلیٰ درجے کا, جس کے نتیجے میں اطاعت اعلیٰ درجے کی. اور جب لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہر اعتبار سے, اور دل اندر سے اعلیٰ درجے کا یقین سے لبریز تھا کہ ہم اگر لڑیں گے تو فتح ہماری ہی ہونے والی ہے, مکہ فتح ہو کر رہے گا, اور اللہ خود فرماتے ہیں اگر لڑتے تو فتح ان کی ہوتی, لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے, بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے. جب یہ کلمۃ التقویٰ دل میں راسخ ہو جاتا ہے, یعنی توحید اور رسالت پر اعلیٰ درجے کا یقین, تو اطاعت آتی ہے, اور اطاعت جب آتی ہے, اطاعت, تو مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے, اور مشکل سے مشکل وقت میں گھبراہٹ جو ہے وہ قریب بھی نہیں آتی, خوف قریب بھی نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ کلمۃ التقویٰ, اعلیٰ درجے کی توحید, اعلیٰ درجے کی رسالت پر یقین, اعلیٰ درجے کا رسالت پر یقین, اس کا نتیجہ ہے اطاعت, فرما برداری اعلیٰ درجے کی, اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی بارگاہ سے سکون اور سکینہ کا نزول. تو سکون اور سکینہ کا نزول جس قلب پر ہوتا رہتا ہے وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے, وہ کورونا وائرس سے بھی گھبراتا نہیں ہے, وہ خوف نہیں کھاتا, وہ بیماری سے بھی نہیں ڈرتا, مرنے سے بھی نہیں ڈرتا. نہیں ڈرتا مرنے سے, اس کو پہلے تو یقین ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا, پھر دوسرے درجے کا یقین ہوتا ہے کہ اگر کچھ ہوا تو اس میں میرے لیے بہت فائدے ہوں گے, اسی لیے اللہ مجھے کچھ کریں گے, اس سے میرے گناہ معاف ہوں گے, میرے درجے بلند ہوں گے اور میں مروں گا نہیں انشاءاللہ, مجھے اللہ پھر ٹھیک کر دیں گے, اور اگر مر گیا تو اللہ مجھے شہادت دے گا. تو جس کی یہ سوچ ہوگی وہ کبھی گھبرائے گا, کبھی خوف کھائے گا. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ادھر تو ان کی تو ضد, وہ ضد پر رہے, اور فانزل اللہ سکینتہ, جب ان کی طرف سے ضد ہوئی تو ادھر سے مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہو گیا, اور مسلمانوں میں جب اشتعال پیدا ہو گیا تو وہ لڑ پڑتے, اور لڑ پڑتے تو بہت نقصان ہوتا, حضرت عثمان کی جان خطرے میں پڑ جاتی, ان کے رفقا کی جان خطرے میں پڑ جاتی, وہاں جو مسلمان ہوئے تھے ان کی جان خطرے میں پڑ جاتی. مگر نہیں, ایسی مشکل حالت میں بھی صحابہ میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو سنبھال لیا. کیوں سنبھال لیا؟ اس لیے کہ جو کلمہ تقویٰ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اطاعت والی زندگی گزارتا ہے, تو ایسے شخص پر ہر وقت اللہ کی طرف سے سکون اور سکینہ نازل ہوتا ہے. تو فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ, اللہ تعالی شانہ نے سکینہ نازل فرمائی اپنے رسول پر اور مؤمنین پر, اور جس کے پاس ایمان ہوتا ہے توحید اور رسالت پر, تو جتنا جتنا وہ اطاعت میں بڑھتا ہے اتنا اتنا اس کا درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے. تو کہا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, ہم نے کلمہ تقوی ان کے ساتھ چپکا دیا, ان پر لازم کر دیا کلمہ تقوی, ان پر لگا دیا کلمہ تقوی, جمع دیا کلمہ تقوی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین پر. اس کا مطلب یہ کہ اب یہ دین سے کبھی بھی منحرف نہیں ہو سکتے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا, اللہ تعالیٰ شانہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمۃ التقویٰ کے سب سے زیادہ حقدار وہی تھے. باقی دنیا میں قیامت تک کلمۃ التقویٰ والے لوگ آتے رہیں گے, ان میں سے سب سے زیادہ حقدار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے, اس لیے کہ انہوں نے اعلیٰ درجے کی طلب کے ساتھ ایمان کو ڈھونڈا تھا, اس کے نتیجے میں ان کو ایمان ملا تھا, اور اس ایمان کو اطاعت اور فرما برداری سے انہوں نے جلا پہنچائی تھی. تو ان کی توحید پر ان کا ایمان اور رسالت پر ان کا ایمان بڑھتا ہی چلا گیا تھا. تو سب سے زیادہ حقدار کلمۃ التقویٰ کے وہ لوگ تھے, وہ اہلھا, اور اس کے اہل بھی وہی تھے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ دنیا میں کلمۃ التقویٰ کے سب سے زیادہ حقدار وہ تھے, اور آخرت میں کلمۃ التقویٰ کے نتیجے میں جو ثواب ملتا ہے اس کے اہل وہ تھے. تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ سب سے زیادہ ان کو ملا, اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ سب کو ملے گا. اور اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہوئی اس وقت اور اس سے پہلے اور اس کے بعد, کہ مصلحتوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے فیصلے فرماتے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اللہ ہر چیز سے باخبر ہے, ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس لیے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, اور اللہ چونکہ ہر چیز سے واقف ہوتا ہے اس لیے اللہ اس کو چلاتا ہی اس طرح ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہو, دنیاوی فائدہ بھی ہو, اخروی فائدہ بھی ہو, ہر چیز سے اس کی حفاظت ہو, وہ راحت میں رہے, عافیت میں رہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو کلمۃ التقویٰ اعلیٰ درجے میں نصیب فرماوے, توحید اور رسالت پر مضبوط یقین ہمیں نصیب فرماوے, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں اعلیٰ درجے کی اطاعت عطا فرماوے, اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ اس اطاعت کے نتیجے میں ہمارے قلوب پر بھی سکینہ نازل فرماوے, سکون نازل فرماوے, اخلاق حمیدہ سے ہمارے دلوں کو آراستہ کر کے اخلاق رذیلہ سے پاک صاف فرماوے, اور اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کی حفاظت فرماوے, پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, اس عالم پر رہنے والے تمام انسانوں کی اور تمام مخلوق کی حفاظت فرماوے. اللہ تعالی شانہ جو بیماری عام ہو رہی ہے اس بیماری سے بھی ہم سب کی حفاظت فرماوے, اللہ تعالی اس کا خاتمہ فرمائے, اور جن اسباب کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے اللہ تعالی شانہ ان اسباب کو ہماری زندگیوں میں سے نکال دے, اور جن اسباب سے اللہ کی نصرت آ سکتی ہے اور یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے, اللہ تمام انسانوں کو تمام مسلمانوں کو ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماوے. ان میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم لوگ کلمۃ التقویٰ کو مضبوط کریں. اور کلمۃ التقویٰ کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام پچھلی نافرمانیوں سے توبہ کریں, اور توبہ کر کے آج کے بعد جو ہیں ہم تقوی والی زندگی اختیار کریں. یہ ہر پرابلم کا سولوشن ہے, تمام مسائل کا حل ہے. اللہ تعالی شانہ یہ حقیقت سمجھنے کی سب مسلمانوں کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عالم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنات النعيم. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا, ونعوذ بأذمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اغفر لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا, وألهمنا مراشد أمورنا, وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تؤمنا مكرك, ولا تنسنا ذكرك, ولا تهتك عنا سترك, ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم أذهب البأس رب الناس, اشف أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. It is necessary for everybody to abstain from every disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala as much as possible. Only this will attract the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So the first concern should be disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. Every person should focus on his on her life and self assess where we are going wrong, monitor the life and see where we are going wrong, and make istighfar, make tawbah, and abstain from disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. And with that, engage in dua as much as possible. Ask help from Allah subhanahu wa ta'ala to remove this virus from the surface of the earth. Because only Allah subhanahu wa ta'ala can help us. Only Allah subhanahu wa ta'ala can help us. The whole world is in a turmoil. And the whole world, alhamdulillah, has seen the power and the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala. So from one aspect we are fortunate that our yaqeen and our belief in the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala increases because we have witnessed it and observed it ourselves. Not a single person can find any solution to this. And they are only hoping for something good to happen. So it is the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala. And only Allah subhanahu wa ta'ala will guide the humans towards relief from this coronavirus. So we must try our utmost to make Allah happy by obeying Him. And we must try our utmost to stay away from disobedience to Allah so that Allah does not become unhappy. And if we disobey Allah and if Allah becomes unhappy, then we must immediately repent and make Him happy again. So obedience to Allah subhanahu wa ta'ala is a lot of istighfar, a lot of tawbah. Each person, each Muslim should start performing salat regularly, all 5 times salat, and beseech Allah subhanahu wa ta'ala. All forms of sins, all forms of misconduct should be shunned by all. And continually seek Allah subhanahu wa ta'ala's protection by praying to Him, by asking Him to safeguard us, safeguard our families, safeguard the community, safeguard Muslims, non-Muslims alike, safeguard the whole human community throughout the globe. And with obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, tawbah, istighfar and dua, sadaqah on a daily basis, according to one's means. If a person is able to donate 100 pounds per day, alhamdulillah, 50 pounds per day, alhamdulillah, 5 pounds per day, 1 pound per day, 50 pence per day on a daily basis, sadaqah. Because sadaqah keeps away calamities, dua keeps away calamities, obedience to Allah subhanahu wa ta'ala keeps away calamities, tawbah istighfar keeps away calamities. And in order to acquire the help of Allah subhanahu wa ta'ala, in order to acquire the support of Allah subhanahu wa ta'ala, with these 4 things, salat, be punctual with salat, and sabr, patience. Emotion should not overpower you, emotion should not overtake you. Sabr, exercise sabr. Allah subhanahu wa ta'ala says that when a person exercises sabr and when a person obeys Allah subhanahu wa ta'ala, remains in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, no harm can come to him. So sabr and salat, and finally remembering Allah subhanahu wa ta'ala. Remember Allah subhanahu wa ta'ala at all times. Try to read as many masnoon du'a as possible. Try to recite the Quran on a daily basis, at least quarter juz, half juz. When walking, when driving, when working, when we are alone, remember Allah subhanahu wa ta'ala. Third kalima, first kalima, istighfar, durud-e paak, salat ala nabi. Lot of barakat in salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam also, in durud sharif also. Har dard ki dawa hai, salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is medicine for every pain. It is solution for every problem. So excessive durud-e paak also. And La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yunus alayhi salatu wasalam was saved from the stomach of the fish as a result of reciting La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. And hasbunallahu wa ni'mal wakil. These two prayers, supplications, everybody knows these two azkar, because they are very well known. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin and hasbunallahu wa ni'mal wakil. If a person is facing any difficulty whatsoever, he should excessively recite Hasbunallahu wa ni'mal wakil and La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. As a result, Allah subhanahu wa ta'ala will remove that difficulty. So during these hard times, the Muslim should recite these two azkar as much as possible. And in order to make it easy for us, we should fix a quantity that at least minimum I will recite 100 times Hasbunallah wa ni'mal wakil in 24 hours and at least 100 times La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the tawfiq to do these things. And no fear, inshallah nothing will happen. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will save everybody. And if something does happen, don't panic. Don't panic. Every illness is ni'mat from Allah subhanahu wa ta'ala. Because through illnesses, Allah subhanahu wa ta'ala forgives our sins. Allah subhanahu wa ta'ala elevates our status. And if a person was to pass away, when this thought comes that, oh, if coronavirus, if I am afflicted with coronavirus, I may die, something might happen to me. No, death will only come on its appointed time. And at the appointed time, anything can become excuse. Coronavirus can become an excuse. Cancer can become an excuse. Accident can become an excuse. Some people die in flu also. Yearly in the UK, thousands of people die in flu only. So flu can become a cause as well of death. So death will come only on its appointed time. So don't fear. Don't panic. And during these hard times, during these testing times, Muslims, non-Muslims, both should not become selfish. They should think about other people also. So they should pray for themselves, they should pray for others. They should not comfort themselves only and their families only. They should comfort everybody. And even when we go for shopping, we should not be selfish. We should not think about ourselves only. Think about the others also. If we stock up everything that is in the shop in our home, then what will the elderly do? What will the vulnerable do after 1 month or after 2 months when they need anything? So these are testing times. In testing times, Allah subhanahu wa ta'ala sees how His servant is behaving. So during testing times, it is a season to become more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala by behaving correctly. And a person will only be able to behave correctly if he focuses on Allah subhanahu wa ta'ala, if he focuses on the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, if he focuses on the kudrat of Allah subhanahu wa ta'ala, and if he makes his goal that I do not want to take emotional decisions, I want to take intellectual decisions. May Allah subhanahu wa ta'ala help us all. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمي الكريم.